أعوذ
أعوذ
بالله من
بالله من
الشيطان
الشيطان
الرجيم.
الرجيم.
بسم
بسم
الله
الله
الرحمن
الرحمن
الرحيم.
الرحيم.
قل
قل
يا
يا
أهل
أهل
الكتاب
الكتاب
تعالوا
تعالوا
إلى
إلى
كلمة
كلمة
سواء
سواء
بيننا
بيننا
وبينكم
وبينكم
ألا
ألا
نعبد
نعبد
إلا
إلا
الله
الله
تعالوا
تعالوا
إلى
إلى
كلمة
كلمة
سواء
سواء
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس اور شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں فلسطینی استقامت کے مقابلے میں صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی شکست پر زور دیا ہے. غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے اور بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ تازہ حملوں میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما لیاقت بلوچ نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ میں صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے تعلق سے او آئی سی سربراہوں نے مایوس کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی نے غاصب صہیونی حکومت کو نسل پرستی کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی خود کو برتر نسل اور دوسروں کو پست انسان سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہایت بے دردی سے ہزاروں بچوں کا قتل کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عاشورہ یونیورسٹی آف ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس یونٹ کی نئی مصنوعات کا جائزہ لینے کے بعد اپنے خطاب میں فرمایا کہ جب امریکی صدر، جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم انسانی حقوق کے تعلق سے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اس غاصب اور نسل پرست صہیونی حکومت کی حمایت اور اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حکمراں نسل پرستی کے مکمل طرفدار ہیں. آپ نے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ پر وحشیانہ ترین بمباری کرنے کے باوجود اپنے مقاصد آگے بڑھانے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ پہلے یہ جعلی حکومت کہہ رہی تھی کہ اس کا مقصد حماس کو تباہ اور تحریک استقامت کو ناکام بنانا ہے، مگر 40 روز سے زیادہ دنوں کے بعد اور صہیونی حکومت کی جانب سے اپنی پوری توانائی کا استعمال کیے جانے کے باوجود اپنا یہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں عورتوں اور بچوں کے ہسپتال پر وحشیانہ بمباری کو اپنی شکست و ناکامی پر غاصب صہیونی حکومت کی بوکلاہٹ کا نتیجہ قرار دیا اور فرمایا کہ غزہ میں تمام تر جارحیت کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کی شکست ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور لوگوں کے رہائشی مکانات اور ہسپتالوں میں گھس جانا کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ نے غاصب صہیونی حکومت کی ناتوانی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت کی ناتوانی امریکہ اور تمام یورپی ملکوں کی ناتوانی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح اسلامی ملکوں کی حکومتوں کی کارکردگی اور فرائض کے بارے میں فرمایا کہ بعض اسلامی حکومتوں نے عالمی اداروں میں بظاہر صہیونی جرائم کی مذمت کی، اور بعض دیگر نے تو اب تک ان جرائم کی مذمت بھی نہیں کی، اور یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں میں مردوں، عورتوں، نرسوں اور طبی عملے کے افراد کی جاری خدمات، بیماروں کی تیمارداری اور نرسوں کی خدمات کے لیے ایک نمونہ ہے. صدر مملکت نے شہریار شہر میں 313 بیڈ کے حامل ہسپتال کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ اقوام عالم غزہ کے تلخ واقعات پر بہت رنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے ہسپتالوں میں مردوں، عورتوں، نرسوں اور طبی عملے کے افراد کی جاری خدمات فلسطین کی مجاہدانہ تاریخ میں اور خداوند عالم کے نزدیک ایک غیر معمولی اور مثالی خدمات ہیں، اور بیماروں کی تیمارداری اور نرسوں کی خدمات کے لیے ایک نمونہ ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے غزہ کے ہسپتالوں میں طبی خدمات پیش کرتے ہوئے شہید ہونے والے طبی ملازمین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں طبی عملے کے افراد نے جہادی خلاقیت کا مظاہرہ کیا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران صرف خان یونس پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 80 فلسطینی شہید ہوئے۔ ایک طبی ذریعے نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ میں النصیرات اور البریج کیمپ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 31 عام شہری گزشتہ رات شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے شمال میں رہائشی علاقوں پر اتوار کو بھی حملہ کیا، جس میں 10 عام شہری شہید و زخمی ہو گئے، جبکہ ملبے کے نیچے سے فلسطینیوں کو نکالے جانے کا کام جاری ہے۔ عز الدین قسام برگیڈ اور سرائے القدس برگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج اور استقامتی مجاہدین کے درمیان لڑائی میں صہیونیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات غزہ کی پٹی کے شمال میں فرنٹ لائن پر ہونے والی جھڑپوں میں ہمارے مجاہدین نے بیت حنون میں غاصب صہیونی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ قبل ازیں عز الدین اقسام برگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ ہمارے مجاہدین غزہ میں جنگ کے مختلف محاذوں پر غاصب صہیونی حکومت کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج کے ترجمان نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اب تک 378 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ہفتے کو فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ کرتے ہوئے اسرائیل کے 6 فوجی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید کارروائی جاری ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ غزہ میں زمینی فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کے 51 فوجی اور طوفان الاقصی کارروائی کے آغاز کے بعد سے اب تک 370 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے تعلق سے او آئی سی کے سربراہی اجلاس کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سربراہوں نے مایوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے سراپا احتجاج ہیں، اور دنیا بھر میں مسلمان اور غیر مسلمان سبھی فلسطینیوں سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما نے کہا کہ غزہ میں خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں 6,000 بچے شہید ہوئے اور پوری دنیا بدامنی سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کر کے اپنے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دنیا پر تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور یہ صورتحال ایٹمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جبالیہ کے الفاخورہ اور تل زاتر اسکولوں میں سینکڑوں فلسطینی شہریوں کے مجرمانہ، جنونامیز اور وحشیانہ قتل عام پر بچوں کی قاتل صہیونی حکومت کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ بدقسمتی سے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کے حوالے سے دنیا کے ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی بے عملی کے سائے میں غاصب صہیونی حکومت ہر روز گھروں میں اور پناہ گاہوں میں موجود فلسطینی شہریوں، بچوں، عورتوں کے خلاف بربریت اور صفاکانہ طریقے سے نئے جنگی جرائم اور اجتماعی قتل عام کا ارتکاب کر رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اپنی تقریر میں غزہ کی پٹی میں المناک انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے غزہ میں انروا کے اسکول الفخورہ پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباری کی مذمت کی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے بھی غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول الفخورہ پر صہیونیوں کے حملوں کو مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کا تسلسل قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہبت ہا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہبت ہا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا۔ نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران.
سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اسلامی تعاون کی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے مقصد سے انجام پانے والے اپنے دورہ سعودی عرب کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک روزہ دورہ سعودی عرب سے تہران واپسی پر فلسطین سے متعلق او آئی سی کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے واضح نقطۂ نگاہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے شروع سے ہی صہیونی حکومت کو ایک غاصب حکومت اعلان کیا ہے. صدر رئیسی نے فلسطین کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطۂ نگاہ کو بیان کرتے ہوئے غزہ میں جاری اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کو کھل کر بیان کرنے کو اس اجلاس میں اپنی شرکت کا ایک اہم مقصد بتایا. ایران کے صدر نے اسی طرح ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے سربراہوں کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے والے بعض ملکوں من جملہ مصر، شام، لبنان، موریتانیہ، سوڈان، ملیشیا، نائجیریا، قطر اور سعودی عرب کے سربراہوں سے ملاقات اور گفتگو کی. صدر رئیسی نے ملیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ مستقبل فلسطینیوں کا ہے اور اس وقت مزاحمت ہی فاتح ہے کہا کہ صہیونی حکومت نے انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا وہ بدترین اور سیاہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ عالمی عدالتوں میں اس پر مقدمہ چلائے جانے سے پہلے ہی تمام انسانوں کی ضمیروں نے اس کی مذمت کی اور نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہے. انور ابراہیم نے بھی اس ملاقات میں اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے حامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اس غاصب حکومت کی حمایت بند کر دیں کہا کہ آج کے اجلاس کے اعلامیے کا محور غزہ کی حمایت تھا، اس لیے غزہ کی بھرپور حمایت کے ساتھ ہی ساتھ رفع پاس کھولے جانے کے ذریعے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل پر مکمل عمل درآمد کرایا جانا ضروری ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور ملیشیا کے صدور نے اس ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی تاکید کی. صدر سید ابراہیم رئیسی نے ریاض میں او آئی سی اور عرب لیگ کے مشترکہ سربراہی اجلاس کے موقع پر نائجیریا کے صدر سے ملاقات میں اسلامی ملکوں کے اختلاف کو صہیونی حکومت کے اندر غزہ میں نسل کشی کی جرأت پیدا ہونے کی بنیادی وجہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی ملکوں میں تفرقہ نہ ہوتا اور وہ شروع میں ہی غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے مقابلے میں متحد ہو کر ڈٹ گئے ہوتے تو صہیونی حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کی جرات نہ کرتی اور آج ہم 5,000 معصوم فلسطینی بچوں کے قتل عام کا مشاہدہ نہ کرتے. اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی، سوڈان کی عبوری کونسل کے سربراہ عبد الفتاح برہان سے ملاقات میں بھی صہیونی حکومت کے وحشیانہ جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے، نیز غزہ کے عوام تک امداد پہنچانے کی راہوں، نیز اسلامی ملکوں کے متحدہ اقدام کا جائزہ لیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ اور غرب اردن میں جنگ جاری رہنے کی صورت میں جنگ کا دائرہ مزید پھیل سکتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے برطانوی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ایران غزہ میں جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر غزہ اور غرب اردن کے عوام کے خلاف جرائم جاری رہتے ہیں تو لڑائی کا دائرہ پھیلنا ناگزیر ہو جائے گا۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران کے اس عہدیدار نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تہران نے خفیہ چینلز کے ذریعے امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران کے اس عہدیدار نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تہران نے خفیہ چینلز کے ذریعے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو، تاہم اس نے واشنگٹن کو اس بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ اس اخبار کے مطابق امیر عبداللہیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 برسوں کے دوران تہران میں سوئس سفارت خانے کے ذریعے امریکی مفادات کے محافظ کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے امریکہ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ایران جنگ کو وسعت نہیں دینا چاہتا، لیکن خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اختیار کردہ رویے کی وجہ سے اگر غزہ اور غربی اردن کے عوام کے خلاف جرائم کا سلسلہ نہ رکا تو ہر امکان پر غور کیا جا سکتا ہے اور جنگ کا دائرہ وسیع ہونا ناگزیر ہو جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل نے تحریک حماس کی فوجی وینگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر کے نام ایک اہم پیغام میں کہا ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ غاصب سے ہونے حکومت مکڑی جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاعانی نے القسام بریگیڈ کے کمانڈر کے نام ایک پیغام میں لکھا ہے کہ آپ نے الاقصا طوفان کے نام سے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس نے واضح طور پر اس کی کمزوری اور شکست و ریخت کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایران کی پاسداران نے انقلاب اسلامی کے بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاعانی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ الاقصا طوفان کے بعد فلسطین اور خطے کی صورتحال ایک جیسی نہیں رہے گی کہا کہ دشمن کی فوجوں اور بکتر بند گاڑیوں کے خلاف مزاحمتی حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ غزہ کی مزاحمت غاصب دشمن کے خلاف بھرپور مقابلے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سردار قاعانی نے القسام بریگیڈ کے کمانڈر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ مزاحمت کے محور میں متحد ہیں اور صہیونی دشمن کو غزہ اور فلسطین میں اس کے مذموم مقاصد تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنے برادرانہ عہد پر قائم ہیں جو ہمیں متحد کرتا ہے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس تاریخی جنگ میں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم اسے انجام دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران فوجی صنعت میں خود کفیل ہے اور ہم نے گزشتہ سال $1 ارب کی فوجی مصنوعات برآمد کیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر سید مہدی فرحی نے پیر کی شام کو تہران کی شہید رجائی یونیورسٹی میں شہید جنرل حسن تہرانی مقدم کی 12ویں برسی کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ آج سبھی مسلمانوں کے دل غزہ کے عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی وجہ سے مجروح اور غمگین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حق و باطل کی جنگ میں یزید وقت کے مقابلے میں کامیابی استقامتی قوتوں کو ملے گی۔ بریگیڈیئر سید مہدی فرحی نے شہید جنرل تہرانی مقدم کے بارے میں کہا کہ وہ ایسی فوجی طاقت کے طرفدار تھے جس کے ذریعے وحشی دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ ڈٹا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر دفاع نے کہا کہ سامراجی طاقتیں اپنے خوبصورت ظاہر کے برخلاف جنگل کا قانون چلاتی ہیں، بنابری ہمیں ان کے مقابلے میں اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے فوجی لحاظ سے طاقتور بننے کی ضرورت ہے۔ بریگیڈیئر سید مہدی فرحی نے ملک کو میزائلی طاقت بنانے کے ساتھ ہی دیگر فوجی صنعتوں میں بھی شہید تہرانی مقدم کی خدمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج ایران کے پاس سینکڑوں تہرانی مقدم موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن وہ تھا جب دنیا ہمیں خاردار تار بھی نہیں دے رہی تھی، لیکن آج ہم نے فوجی صنعت میں اتنی ترقی اور پیش رفت کر لی ہے کہ گزشتہ سال ہم نے تقریباً $1 ارب کی فوجی مصنوعات دوسرے ملکوں کو برآمد کیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایراوانی نے غاصب سے ہونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے اعلی عہدیداروں کی طرف سے ایران اور فلسطین کے خلاف حالیہ ایٹمی دھمکیاں خطے کی سلامتی کے لیے اس کے ایٹمی اسلحے کے سنگین خطرات کو اجاگر کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایراوانی نے مشرق وسطی کو ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے دیگر تمام ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنائے جانے کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی حکومت کے اعلی عہدیداروں کی طرف سے ایران اور فلسطین کے خلاف ایٹمی اسلحے کے استعمال کی حالیہ دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایسی ناجائز اور غیر ذمہ دار حکومت کے پاس ایٹمی اسلحے کا ہونا کتنا خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سبھی علاقوں بالخصوص مشرق وسطی کو ایٹمی اسلحے سے پاک علاقہ بنانے کا موضوع اس وقت واقعی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی سطح پر اسرائیلی حکومت کے قبضے میں موجود ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کے پھیلاؤ نے حقیقی اور وسیع تر خدشات کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ علاقائی یا عالمی سطح پر اس طرح کے ہتھیاروں کا وجود انسانیت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اکثر بلیک میلنگ کے وسیلے کے طور پر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ امیر سعید ایراوانی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے خفیہ ایٹمی پروگرام اور اس کے جوہری اسلحے کا ذخیرہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم خطرہ ہے، کہا کہ مشرق وسطی میں اس حکومت کے حالیہ جرائم کو دیکھتے ہوئے ہم اسرائیلی حکومت کے ایٹمی اسلحے اور غزہ کی جنگ میں یا دیگر مقامات پر ان مہلک ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے کہا کہ اب مشرق وسطی کو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غاصب صہیونی حکومت کے ایٹمی اسلحے کے خطرات کے بارے میں او آئی سی کے رکن ملکوں کے مشترکہ بیان کی مکمل حمایت اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ناجائز اسرائیلی حکومت کے ایٹمی خطرات کے تعلق سے ایک بیان اس کانفرنس میں بھی جاری کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیلی حکومت کی ایٹمی دھمکیوں کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں غیر فوجی اور پرامن ایٹمی پروگراموں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے تخریبی اقدامات اور ایٹمی سائنسدانوں کا قتل کھلی دہشت گردی ہے، جو سلامتی کونسل اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے جیسے بین الاقوامی اداروں کے فوری اقدامات کی متقاضی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی نے غزہ میں خواتین اور بچوں کے قتل عام کو عظیم انسانی اصولوں اور عزت و وقار کے منافی اور بین الاقوامی کنونشنوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کی سربراہ زہرہ الہیان نے کربلا میں الزہرا یونیورسٹی میں ظلم مخالف خواتین کے بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کی۔ یہ سیمینار غزہ اور فلسطین کے بچے اور خواتین کے زیر عنوان منعقد ہوا۔ اس بین الاقوامی سیمینار میں اسلامی ممالک کی سرگرم خواتین شریک ہوئیں۔ زہرہ الہیان نے اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی دستاویزات کے مطابق غزہ کے عوام پر صہیونی حکومت کے مظالم متعدد انسانی حقوق من جملہ حساس گروہوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان حساس گروہوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کی سربراہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اس کے علاوہ جینوا کے چوتھے کنونشن کی شق نمبر 14, 18, 27, 33, 49 کے مطابق متحارب حکومتیں محفوظ علاقوں کے قیام، ہسپتالوں پر حملے نہ کرنے، افراد کے حقوق اور وقار کا احترام کرنے، خصوصاً خواتین پر تشدد نہ کرنے، بے گناہ افراد کو سزا نہ دینے، افراد کو انفرادی یا اجتماعی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کرنے کی پابند ہے، اور افراد کو کوچ پر مجبور کرنا انسانی حقوق کے عالمی منشور کی شق نمبر 13 کی خلاف ورزی ہے۔ زہرہ الہیان نے مزید کہا کہ بچوں کے حقوق کے عالمی منشور کی شق نمبر 2, 4 اور 6 میں بچوں کی خاص حمایت، اس کے اجتماعی تحفظ اور انہیں خوراک، رہائش، تفریح اور حفظان صحت کی سہولیات فراہم کیے جانے پر تاکید کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تمام باتوں کے باوجود صہیونی حکومت کے اقدامات بین الاقوامی دستاویزات کی روح سے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور انسانی اقدار اور عزت و وقار کے منافی ہیں۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی امام رضا علیہ السلام کے وائس چانسلر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام اور عصری علوم کے انعقاد کا مقصد رضوی تعلیمات کو رائج کرنے کے لیے گفتگو کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کو انسانی عملی علوم ہیومن اپلائیڈ سائنسز کی روح سے ادراک کرنا اور بیان کرنا ہے۔ آستان نیوز کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں کی موجودگی میں تیسری بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام اور عصری علوم سے متعلق انٹرنیشنل یونیورسٹی امام رضا علیہ السلام میں نیوز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جناب مرتضی مرجوعی نے بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام اور عصری علوم کے انعقاد میں یونیورسٹی کے اہداف و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ اس کانگریس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تعلیمات، سیرت اور طرز زندگی کو عصری علوم کی روح سے فروغ دینے کے لیے گفتگو کی راہ کو ہموار کریں۔ اگرچہ تاریخی، فلسفی اور دیگر موضوعات کے نقطۂ نظر سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تعلیمات پر متعدد کانفرنسز اور اجلاس منعقد کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات کو عصری علوم کی روح سے، جیسے معاشیات اور آرٹ وغیرہ سے، بیان نہیں کیا گیا۔ جناب رجوعی نے اس کانگریس کے انعقاد کا دوسرا مقصد کانگریس کی علمی نشستوں اور ورکشاپس کا ملکی اور عالم اسلام کے موجودہ مسائل سے تعلق پیدا کرنا اور ربط دینا ہے۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم علمی نشستوں اور ورکشاپس کے انعقاد سے عالم اسلام میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات خصوصاً فلسطین سے متعلق مسائل کے بارے میں جن کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہے، امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم نے اس کانگریس میں دانشوروں، سیاستدانوں اور حکمرانوں کو خصوصی شعبوں سے وابستہ افراد کے ساتھ ایک ہی میز پر اکٹھا کیا ہے اور مستقبل قریب میں اس کے مثبت نتائج دیکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے زیادہ تر روایات اس وقت بیان فرمائیں جب آپ ایران میں تشریف فرما تھے۔ قم یونیورسٹی کے الہیات کالج کے وائس چانسلر اور کانگریس کے علمی سیکرٹری نے بھی اس نیوز کانفرنس کے تسلسل میں اپنے اس بیان کے ساتھ کہ امام رضا علیہ السلام نے ایران میں 4 سال کے قریب زندگی گزاری کہا کہ مختلف مذہبی، کلامی فرقوں اور سماجی گروہوں کے ساتھ علمی بحث و مباحثے کی وجہ سے حضرت پر بھاری ذمہ داری آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سارے فرامین اور احادیث معاشرے کے مسائل پر مبنی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے زیادہ تر روایات اس وقت بیان فرمائی جب آپ ایران میں زندگی گزار رہے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مؤدب نے مزید یہ بتایا کہ امام علی اپنے مصر رضا علیہ السلام کی تاریخ اور فرامین پر ایک جامع ترین کتاب عیون اخبار رضا ہے، جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے تالیف کیا۔ یہ کتاب ان معتبر اور مستند شیعہ کتب میں سے ایک ہے کہ جس میں شیعہ فقہ سے متعلق بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی کانگریس امام رضا علیہ السلام کی ان تعلیمات سے جنہیں اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے استفادہ کرے گی۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اب تک کانگریس کے سیکرٹریٹ کو ملکی و غیر ملکی پروفیسرز اور طلبا کی جانب سے، جیسے پاکستان اور لبنان وغیرہ سے، 400 مضامین موصول ہو چکے ہیں۔ البتہ ان کی تعداد 600 تک پہنچنے کی امید ہے۔ کانگریس کی علمی سیکرٹری نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان مضامین کو ججز کے فیصلے کے بعد شائع کیا جائے گا، اور اسی طرح قبل از وقت منعقد کی جانے والی نشستوں میں بھی ان مضامین کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ان مقالات اور مضامین میں تمام محققین اور مفکرین کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے ان فرامین۔ کانگریس کے علمی سیکرٹری نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان مضامین کو ججز کے فیصلے کے بعد شائع کیا جائے گا، اور اسی طرح قبل از وقت منعقد کی جانے والے نشستوں میں بھی ان مضامین کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ان مقالات اور مضامین میں تمام محققین اور مفکرین کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے ان فرامین سے جن میں اقتصادیات، آرٹ، مینجمنٹ، طب اور سیاسی علوم سے متعلق دور حاضر کے مسائل بیان ہوئے ہیں، انہیں اپنے مضامین میں استفادہ کریں، اور ہر شخص جس سبجیکٹ میں بھی مہارت اور مطالعہ رکھتا ہے اسے اسی روح سے اپنے مضامین میں امام رضا علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ علمی پیوند اور ربط قائم کرے گا۔ اور ہر شخص جس سبجیکٹ میں بھی مہارت اور مطالعہ رکھتا ہے اسی روح سے اپنے مضامین میں امام رضا علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ علمی پیوند اور ربط قائم کرے گا، اور حضرت کے فرامین کی روح سے معاشرے کے مسائل کا حل بیان کرے گا۔ حجت الاسلام والمسلمین مؤدب نے کہا کہ بعض موضوعات چند سبجیکٹ پر مشتمل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مضامین زیادہ معتبر اور مستحکم شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محققین اپنی ریسرچ اور مضامین کے ذریعے خود بھی بہرہ مند ہوتے ہیں اور علمی برادری کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اس بین الاقوامی کانگریس کے انعقاد کا وقت رواں سال کی 19 اور 20 دسمبر کی تاریخ جانتے ہوئے کہا کہ اس بین الاقوامی کانگریس کا افتتاح آیت اللہ العظمیٰ نوری حمدانی کے بیانات سے کیا جائے گا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، مغرب والے ایک طرف حریت نسواں کو عورت کا ذاتی معاملہ قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں کہ حجاب سے عورت کی آزادی سلب ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ان کے یہاں یہ معیار یکسر تبدیل ہو جاتا ہے کہ عورت کا پردہ معاشرے سے بغاوت اور ٹکراؤ قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ مغرب میں پردہ اور نقاب عورت کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ معاشرے اور وہاں کی ثقافت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان عورت کو اگر زبردستی نقاب اور پردے پر مجبور کر دیا گیا تو آزادی چھیننا اور بنیادی حق سے محروم رکھنا تصور کیا جائے گا۔ لیکن یورپ اور مغرب میں عورت سے زبردستی پردہ چھیننا اور نقاب سے منع کرنا مغربی ثقافت کی خوبی اور جمہوریت کا کرشمہ و حسن قرار دیا جاتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی جاتی ہے۔ فرانس، ہالینڈ، بیلجیم سمیت دیگر مغربی ممالک کی قانون سازی کو ان کی پارلیمنٹ کا احترام اور جمہوریت کا فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ مغرب اس مذہبی معاملے سے انکار کر رہا ہے، لیکن مغربی معاشرے میں جو حشر مذہب کا ہوا ہے، اسی طرح مسیحی مذہب کے شاعر کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ کلیساؤں میں سروں کو مکمل ڈھانپنے والی راہبائیں خالصتاً مذہبی بنیاد پر پردہ کرتی ہیں، جو اصل مسیحیت کی آخری نشانی قرار دی جا سکتی ہے۔ جبکہ اسلام معاشرے کو خراب ہونے اور بے حیائی سے دور رکھنے کے لیے پردے کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام ایک طرف عورت و مرد دونوں کو اپنی اپنی نظریں نیچے کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو دوسری طرف عورت کو اپنا حسن و زینت اپنے شوہر کے سوا کسی غیر مرد کو دکھانے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا عورت کو تشہیر کا ذریعہ اور جسمانی نمائش سے منع کرنا دراصل معاشرے کو فساد سے بچانا اور خانوادگی زندگی کو محفوظ بنانا ہے۔ جی ہاں، صرف پردے کی وجہ سے عورت کو معاشرے سے دور رکھنے یا عورت کو قید کرنے کی نشانی سمجھنا بھی مغرب کی لا علمی ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آزادی اور حریت نسواں، آزادی رائے اور جمہوریت مغرب کی اقدار اور بنیادیں ہیں، تو مسلمان عورتوں کو حجاب سے منع کرنا آخر انسانی حق کو چھیننا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کسی انسان کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف لباس پہننے پر مجبور کرنا انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آئین سازی کے ذریعے مسلمان خواتین سے یہ حق چھیننے والے کیا مہذب دنیا کے ٹھیکیدار کہلانے کے قابل ہیں؟ فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک میں مسلمان روایات اور شاعر کو آئین سازی کے ذریعے مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف بعض مسلم معاشروں میں بھی مغربی روایات و کلچر کو کھلے عام میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے عام کیا جا رہا ہے۔ جو قومیں دوسروں کی روایات، رہن سہن اور ثقافت کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپنی ثقافت و روایات کو بھول کر بیگانہ ثقافت کی بھول بھلیوں میں کھو کر اپنے آپ کو بھول جایا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے سماجی ملنے جلنے یا ملازمت یا تجارت کی راہ میں پردہ حائل ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پردہ عورتوں کے سماجی مسائل یا ملازمت یا تجارت میں حائل ہو، بلکہ ایک عورت پردہ کر کے ہر جگہ جا سکتی ہے اور تقریباً ہر کام کر سکتی ہے۔ عورت اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے پولیس، ڈاکٹر یا پائلٹ کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہے۔ جو عورتیں نقاب کو بطور پردہ استعمال کرتی ہیں وہ اپنے برقوں بلکہ صرف نقاب کے ڈیزائنوں میں مناسب فرق کر کے بہت سے کام انجام دے سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ باپردہ عورت کو چلنے پھرنے اور کام کرنے کی جو سہولت ہے وہ بے پردہ عورت کو نہیں۔ پردے کی بدولت نادار خواتین بھی معمولی لباس کے باوجود عزت سے رہ سکتی ہیں۔ یہ غریب نادار اور مفلس عورتوں کا وفادار محافظ بھی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی حیا ہے، جس سے مغربی ممالک کی عورتیں بالکل محروم ہیں، بلکہ عورت کا دوسرا نام ہی حیا ہے۔ اگر حیا نہیں تو عورت نہیں۔ غیروں کی نظروں سے نسوانیت کے پہ رہنے کا نام پردہ ہے۔ چنانچہ جس طرح مرد زنانہ لباس میں اچھا نہیں لگ سکتا، اسی طرح عورت بھی مردانہ لباس میں اچھی نہیں لگ سکتی۔ زنانہ لباس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کی ضرورت کے تحت ہو، اور سب سے بڑی ضرورت اس کی حفاظت ہے۔ خود اس کے ہاتھوں سے بھی اس طرح برقع اور چادر سب سے مؤثر تدبیر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردہ ایک مسلم عورت کا مخصوص لباس ہے، یہ عالمگیر مسلم خواتین کا مشترکہ یونیفارم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مذہبوں اور تمام تہذیبوں میں اسلام ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا یونیفارم پیش کیا جس کی نظیر آج تک نہ مل سکی اور نہ آئندہ مل سکے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شاہین رضا صاحب بڑا گاؤں جونپور یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہم سب کی پہچان اور ہماری شان ہے۔ عرصہ دراز سے ہم لوگ پروگرام سن رہے ہیں، سبھی پروگرام معلوماتی ہوتے ہیں۔ عشر فجر کی مناسبت سے نشر کیے جانے والے پروگرام بہت پسند آئے۔ اسی طرح سے پروگرام صبح امید، کلام نور، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، آج کا ایران اور اسوہ بشریت ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم شاہین رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی شخص کے پاس ایک پرہیزگار غلام تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص سخت بیمار ہوا اور خدا کے حضور منت مانی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائے گا تو اس غلام کو آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا، لیکن اس کا دل غلام کو آزادی دینے پر مائل نہ ہوا۔ چنانچہ اس منت کے بعد بھی غلام بدستور غلام ہی رہا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ بیمار ہوا اور چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا۔ تو اس نے غلام سے کہا کہ جاؤ طبیب کو بلا لاؤ۔ غلام کچھ دیر بعد آیا اور کہا، طبیب کہتا ہے میں اس کا علاج نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا، وہ شخص وعدہ شکن ہے۔ یہ الفاظ سن کر مالک اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم طبیب سے کہو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ غلام نے کہا، اچھا تو پھر سنو، طبیب کہتا ہے اگر اس نے وعدہ وفائی کی تو ہم بھی اسے شربت شفا پلائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی خدا سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی پاسداری کرے اور خدا سے کیے ہوئے وعدے پر بہر صورت قائم رہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران وریدن کو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک